بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز آج شوال کی 29 تاریخ 1447 ہجری کا سال اور 17 اپریل 2026 جب رمضان مبارک ختم ہوتا ہے تو عید کا چاند نظر آتا ہے اس کی نظر آنے سے ہی رات کو رمضان مبارک کی انتہا ہو جاتی ہے اور اگلے ماہ کی ابتدا ہو جاتی ہے جس کو شوال کہتے ہیں اور عید الفطر یکم شوال کو ہوتی ہے یوں ہی رمضان مبارک ختم ہوا اور عید الفطر یا شوال کے ہلال نظر آیا تو اس کے اعلان کے ساتھ ہی حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا جو حصہ پڑھا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات جو حج ہے اس کے مہینے معلوم ہیں یعنی واضح ہیں مشہور ہیں اشہر کہتے ہیں عربی زبان کے اندر مہینے کو تو شوال بھی حج کا مہینہ ہے اور اس کے بعد ذیقعدہ بھی اور ذوالحج تو نام ہی اس کا حج کا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا لمبا عرصہ کیوں حج کے لیے وجہ اس کی واضح ہے کہ یہ جو آج نظام زندگی کے لیے جو سفر کے لیے ہمارے پاس وسائل موجود ہیں یہ پہلے نہیں موجود تھے جس کا ذکر کلام پاک میں سورہ حج حج کے نام سے پوری ایک مستقل سورت بھی ہے 17 پارے کے اندر دوسری سورت تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو اس کے بعد ان کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ تو اس کے اندر فرمایا ہے کہ آپ اعلان فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس گھر کے حج کو فرض قرار دیا ہے جن کے پاس وسعت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا انسانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ حج کرے جن کے پاس وسعت ہے وسعت کے اندر صحت بھی آتی ہے وسعت کے اندر مالی وسائل بھی آتے ہیں مرد کے لیے اتنے وسائل کہ وہ اپنے حج کا خرچ پورا کر سکے اگر اکیلا جا رہا ہے تو اتنا اگر وہ شادی شدہ ہے بچے بھی ہیں تو اتنا اس کے پاس خرچ ہو کہ اپنے پیچھے جو بیوی بچے ہیں ان کا خرچ بھی ان کو دے سکے اور وہ بھوکے پیاسے نہ مرے یہ شریعت نے انتظام اس لیے رکھا تاکہ کل کوئی مسلمان پر یا اسلام پر کوئی انگلی نہ اٹھائے کوئی اعتراض نہ کرے کہ یہ ایسی کیسی یہ تعلیمات ہیں یہ کیسا مذہبی فریضہ ہے کہ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں پیچھے بچے بھوکے مر رہے ہیں پیسے مر رہے ہیں تو اتنا وسعت سے مجھے مراد ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اور راستہ بھی پرامن ہو اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو پابندی نہ ہو جیسے کہ کچھ حالیہ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ہم تو اپنی مقامی مسجد کی جو راہ ہے جو اس کا جو دروازے تھے وہ بھی بند ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور بیت اللہ کا حج بھی وہاں جانا بھی تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ وسعت کے اندر سب اس کے اندر شامل ہوتا ہے اور عورت کے لیے وسعت کے اندر یہ مراد ہے کہ وہ اس کے پاس وسائل ہوں اس کے خود اپنے حج کے لیے یا اس کے شوہر نے اس کو دیے ہوں نہ صرف اس کے اپنے حج کے لیے بلکہ محرم ظاہر ہے کہ وہ اکیلی عورت حج کے لیے، آج یہ بھی ایک وبال ہے، ایک مصیبت ہے کہ لوگ عورتیں عمرے کے لیے جا رہی ہیں، ایک عبادت ہے، عمرہ تو ویسے نفلی ہے اس کے لیے اور یہ فرض ہے، اور عورت پر اس وقت تک حج فرض نہیں ہوتا. یہ بات ہمیں خوب ذہن میں رکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ عورت پر حج، جہاں مردوں کے لیے حج کے فرائض میں سے کچھ شرائط ہیں تو عورتوں کے لیے یہ ایک اضافی شرط ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ خود اپنا حج بھی کر سکے، اپنا جو محرم ہے وہ جو شوہر ہے، وہ اس کا والد ہے یا اس کا بیٹا ہے یا اس کا بھائی ہے، تو یہ اگر ان کا خرچہ بھی ساتھ اس کے پاس ہے تو پھر وہ صحت بھی ہے، راستہ بھی وہ امن ہے، وہ باقی جتنے بھی شرائط، تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہوگا، ورنہ اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. ورنہ حج کے نام پر، عمرے کے نام پر پھر وہ بدکاریاں ہوتی ہیں، میں واضح طور پر بتا رہا ہوں. الامان والحفظ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور ہر ایک عبادت ہمیں شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ حج کے ایام ہیں، معلوم ہیں. تو جو اس آیت کریمہ کا فرمایا تھا کہ سورہ حج کے اندر کہ آپ اعلان کیجئے کہ لوگ جنہوں نے اس کے جواب میں جتنی مرتبہ لبئی کہا، اس کی تشریح میں آتا ہے کہ وہ اتنی مرتبہ حج کے لیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کا بلاوا آئے گا. یہ تو آج مشکل نہیں ہے اس بات کو سمجھنا، کبھی اس زمانے میں انہوں نے پہاڑ پر چڑھ کر حج کا اعلان فرما دیا تو کس طرح لوگوں پر پہنچا ہوگا. آج تو ذرائع ابلاغ اتنے ہیں کہ انسان دنیا کے کسی ایک کونے میں کھڑا ہو تو پوری دنیا میں آواز پہنچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کوئی ناممکن نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ یہ حج، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جو حج کے جو ایام ہیں، بلکہ جو آیت کریمہ پر اس کے اندر بھی کہ اس کے اندر انسان جب حج کے لیے تیاری کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ ہی وہاں کوئی کھلم کھلا یعنی ایسی فحاشی کا کام کرے اور نہ ہی کوئی ایسا گناہ کا کام کرے یعنی گالم گلوچ یا کوئی دوسرا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ وہاں کوئی لڑائی جھگڑا کرے، کیونکہ عمومی طور پر جتنا زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو زیادہ امکان ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کا، تو اس وجہ سے خصوصی طور پر اس کا بتایا. بلکہ علماء نے اور احادیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج مقبول اور حج مبرور، جو وہ مقبول حج ہے، جو مقبول حج ہے وہ والا ہے جس کے اندر یہ سب گناہ نہ ہو، اور وہ کسی سے مانگ تانگ کر جو لوگوں کا قرض لے کر وہ حج کے لیے نہ گیا ہو. کہ اب یہ بھی ایک وبا چل پڑی ہے کہ لوگوں کے پیسے مارے ہوتے ہیں، وہ عمرے پہ عمرے کر رہا ہے اور حج پہ حج کر رہا ہے، یہ گناہ ہے. یہ ایسے بندے کا حج اس پر فرض ہی نہیں، اس پر فرض تو یہ ہے کہ اپنا قرض چکائے، حقوق العباد جو اس کے ذمہ ہے وہ پورا کرے. تو بہرحال باقی جو جن دنوں میں، پانچ جو دن ہیں، آٹھ ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک، وہ تو حج جہاں جن دنوں میں حج پورا ہوتا ہے، جس میں حج کے ارکان کیے جاتے ہیں، وہ تو وہ حال ہے. لیکن یہ مراد یہ ہے کہ شوال جو عید الفطر سے جو حج کے ایام شروع ہوتے ہیں، مہینے شروع ہوتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ حج کی جو تین قسمیں ہیں، حج قیران ہے اور حج تمتو ہے، حج افراد ہے. قیران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نے نیت کی ایک احرام کی، اس کے اندر ساتھ عمرہ بھی کرنا ہے اور حج بھی کرنا. مثال کے طور پر کہ اس نے یکم شوال عید کے دن یہ حج قیران کی نیت کی کہ میں حج اور عمرہ کی نیت کر رہا ہوں، اب اس نے احرام باندھ لیا، اب عمرہ بھی کر لیا، اب وہ اس کے وہ احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ اس وقت تک اس سے ساقط نہیں ہوں گی جب تک وہ حج نہیں کر لیتا. اندازہ لگائیے کہ پورا شوال کا مہینہ اور پھر پورا ذی القعدہ کا مہینہ، پھر ذی الحج کہ وہ 13 تاریخ تک، کتنی مشقت طلب بات ہوگی. نہ جوئیں مار سکتا ہے، نہ شکار کر سکتا ہے، اور جو احرام کی جو چادریں مرد وہ بھی اس کے لیے، اور باقی بھی جو اس کی پابندیاں وہ ساری بھی اس کے لاگو ہوگی. یہ مراد ہے. اور لوگوں کے لیے اتنا وقت دینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زندگی کے اندر ایک ہی مرتبہ یہ فرض ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اتنے دن اور ایام یہ رکھے ہیں تاکہ انسان بسہولت اس کی تیاری کر کے وہاں پہنچ سکے. تو دوسرا جو ہے حج تمتو. تمتو کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ کی نیت الگ الگ کرنا. پہلے ایک احرام میں عمرہ کی نیت کر لینا, پھر وہ احرام کھول دینا, پھر جو حج کے جو ارکان کے جو دن آتے ہیں 8 ذی الحج, اس سے دوبارہ پھر حج کی نیت سے احرام باندھ لینا, یہ اس کو حج تمتو کہتے ہیں. پھر حج افراد خالی صرف حج کی ہی وہ کرنا. تو اگر وہ اس میں کرے جگم شواز سے, پھر بھی اس کے اوپر پابندیاں ہوں گی حج افراد اکیلے حج کے لیے. تو یہ اتنا اہم فریضہ ہے اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور قرآن مجید کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ وللہ علی الناس حج, لوگوں کے لیے حج البیت من استطاع الیہ, کہ لوگوں کے لیے اللہ کے لیے وہ حج کرنا ہے. اور پھر ساتھ کہ یہ جو حج انسان کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے, اور یہ دکھاوا اس میں کی نیت نہیں ہے کہ میں مجھے لوگ حاجی کہیں گے, میں نے اتنے حج کر لیے ہے. اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اگر تمہارے اوپر حج فرض ہو گیا تو پھر فوراً حج کر لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی بیماری لاحق ہو جائے, کوئی جو پیسہ ہے وہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ انسان کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, کو دن بدلتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ جس کسی کے اوپر حج فرض ہو گیا, اس نے نہیں کیا, تو وہ میں پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے, یعنی کافر ہو کر مرے, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. کہ اس کو دل کے اندر ہی تمنا ہی نہیں ہے, چاہت ہی نہیں ہے, خواہش ہی نہیں ہے کہ حج فرض ہو گیا ہے, پھر بھی وہ جہاں جانے کا کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے. تو یہ بہت سخت وعید ہے, اور پھر اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے جو حج کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے حلال پیسے سے اور اس کی شرائط کے مطابق. آپ نے فرمایا کہ الحج تحدو ما کان قبل, کو جو حج سے پہلے جتنے بھی کچھ اور بھی اعمال ہیں ان میں سے ایک یہ بھی کہ حج سے پہلے جتنے بھی انسان کے گناہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے, حج کے کرنے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سب گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو یہ تو, اور حج جو حج فرض ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ بھی ایک مرتبہ حج انسان وہ نہیں کر سکتا, کوئی اور عمل کر لے تو پھر شاید اس کا حج فرض ہو جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. اس وجہ سے جو حج انسان کے اوپر فرض ہوا تو وہ حج کرنے سے ہی ادا ہوگا. ہاں اگر اس نے وہ حج نہیں کیا اور اس پہ اس کے لیے لازم ہے, مثال کے طور پر حج فرض ہو گیا تھا لیکن حج پر نہیں جا سکا, تو اس پر لازم ہے کہ وہ وصیت کرے, فرض وصیت لکھنا فرض ہو گیا, لازم ہے کہ وصیت کرے کہ میرے مال میں سے حج کسی کو حج بدل کروایا جائے. وہ بھی کوئی مستقل اس کی تفصیل ہے, اس میں نہیں جانا چاہتا کہ حج بدل کروائے جائے ورنہ یہ گناہگار ہوگا. اور یہ پانچ ارکان میں سے جو اسلام کے پانچ ارکان میں سے پانچواں رکن ہے, اور رکن کا مطلب کہ یہ بنیادی جو اسلام کی جو عمارت ہے اس میں سے ایک ہے. تو اس وجہ سے, اور اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر کوئی حج کی رکن کی یہ انکار کر دیتا ہے تو وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے. گزارے کہ ایک فریضہ جو قرآن مجید کے اندر واضح طور پر فرمایا ہے تو اس کا انکار کر رہا ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث کے اندر فضیلت بھی بیان فرمائی کہ تم ایک حج سے دوسرے حج اور ایک عمرے سے دوسرے حج میں کثرت کے ساتھ کیا کرو, اس سے تمہارے مال کے اندر بڑھوتری ہوگی, تمہارے مال کے اندر برکت ہوگی, زیادتی ہوگی. تو اس وجہ سے, اور پھر گناہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور ساتھ انسان کے مال بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر وسعت پیدا فرماتے ہیں. تو کوشش کریں کہ ہم سب سے پہلا قدم جو حج کے لیے ہوتا ہے وہ انسان کی نیت کرنا. نیت اگر جب انسان کوئی بھی انسان عمل کرتا ہے تو پھر سب سے پہلے نیت کرتا ہے گزارے, اس کے بعد ہی پھر عملی قدم اٹھاتا ہے. تو کوشش کریں, نیت کریں, جن پر حج فرض ہے تو وہ حج وہ ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے ہم اس فریضہ کو پورا کریں, ٹھیک ہے. اور دوسرا جن پر حج فرض نہیں ہے پہلے جو نفل ہے تو وہ بھی نیت کر لیں کہ ہم بھی اس حدیث کے مصداق کہ جو بار بار ایک حج سے دوسرے حج کے درمیان حج کریں تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, ہم اس کو بھی کریں گے تاکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھر کے حاضری. ہر کچھ اعمال ایسے بھی ہیں گزارے کہ ہر ایک بندہ حج کے لیے نہیں جا سکتا ہے, مختلف اس کے اسباب ہو سکتے ہیں کہ بھئی وہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, اس کے پاس صحت نہیں ہے, یا راستہ پورا من نہیں ہے, یا کوئی اور وجہ ہے. تو کچھ اعمال ایسے بھی ہیں, لیکن یہ جو اعمال ہیں یہ جو کرنے سے انسان کو فرض حج کا ثواب نہیں ملتا کہ وہ جو اس کے ذمہ فرض حج تھا اگر یہ اعمال کرے گا تو اس کے ذمہ سے وہ فرض جو حج ہے وہ ساقط ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات خوب سمجھنی چاہیے، اس میں گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی مجھ پر حج فرض تھا، اب مولوی صاحب نے یہ بات فرض حج کے بارے میں بتا دی، یہ عمل کر لو گے تو حج کے فضیلت مل جائے گی، حج کے اعمال کی فضیلت مل جائے گی، حج کے برابر ثواب مل جائے گا، تو لہذا بس کچھ پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے، کچھ وہاں نہیں جانا ہے، تو وہ اس کا حج ساقط ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہ حج جو حج ایک مرتبہ فرض ہو گیا وہ عملی طور پر وہاں جا کر ہی اس کو کرنا پڑے گا، ورنہ اس کے ذمہ سے ساقط نہیں۔ ہاں کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تذکرہ آج کرنے کا مقصود ہے۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے تاکہ کوئی یہ انہی پر انحصار نہ کر لے کہ جو اعمال ہیں انہی پر بیٹھ کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کے عملی طور پر وہاں نہ جائے، تو اس وجہ سے ان کا میں نے پہلی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور من صلى الغداۃ فی جماعۃ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلى رکعتین کانت له کاجر حجۃ وعمرہ تامہ تامہ وتامہ۔ یہ جو ہے صحیح ترمذی کی حدیث ہے، یہ اس حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمایا۔ تو جس کسی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر وہیں بیٹھا مسجد کے اندر ہی اور بیٹھ کر اس عبادت کے اندر مشغول رہا، اور جب سورج نکلا اس کے 15-20 منٹ کے بعد پھر اس نے اشراق کی دو نفل پڑھ لیے، تو اس کو مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، تو یہ ہم یہ جو فضیلت ہے ہر ایک مسلمان جو مرد ہے اس کو روزانہ حاصل کر سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ یہ حج کی جو فضیلت ہے، حج کا جو اجر اور ثواب ہے، اس کو ہم روزانہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی فرض نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے جاتا ہے اور من مشى الى صلاۃ مکتوبۃ فی الجماعۃ فہی کحجۃ ومن مشى الى صلاۃ تطوع وفی رواۃ ابی داؤد ای صلاۃ الضحى فی کعمرہ، کہ جس کسی نے وضو کر کے گھر سے نکلا اور وہ پیدل گیا، یہاں پیدل مشى کا مطلب ہے پیدل جانا، اگر قریب ہے موسم صحیح ہے تو پیدل جانے کی یہ فضیلت ہے، کو پیدل آنا چاہیے مسجد میں اور وضو کر کے۔ تو جو کوئی وضو کر کے گھر مسجد میں آتا ہے، اگر کوئی دور ہے تو چلو اس کے لیے پھر بھی گنجائش، علماء بتائے کہ اس کو بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ ثواب مل جائے گا کہ حج کا، کہ جو وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف چلتا ہے کہ فرض نماز وہاں پڑھوں گا، تو اس کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے جس سے عمومی طور پر ہم بہت زیادہ محروم ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے جب بھی ہم مسجد میں آئیں تو اس فضیلت کو مد نظر رکھیں کہ وضو کر کے گھر سے آنا ہے، تو پھر یہ فضیلت ملے گی کہ وہاں ظاہر ہے کہ ہر ایک قدم پر جو نیکیاں ملتی ہیں وہ بھی وضو کر سے ہر قدم پر۔ تو اس وجہ سے یہ ایک اور تیسرا عمل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی نماز پڑھنے کے بعد، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، لمبی حدیث ہے اس میں مختصر خلاصہ کا وقت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے فرمایا کہ جو مالدار ہیں انہوں نے اپنے مال کی وجہ سے اس میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو وہ ہم سے آگے چلے گئے، غریب لوگ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مدعا لے کر کہ بھئی ہم ان کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ پاتے، اور پھر کچھ ایسے اعمال ہیں کہ وہ جو صرف مال کی بنیاد پر ہی انسان حاصل کر پاتا ہے جن کو ہم حاصل نہیں کر پاتے، کہ جاء الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل الدسور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، کہ یہ وہ لمبی حدیث اس میں فرمایا کہ وہ اپنے مال خرچ کر کے عظیم ثواب حاصل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو فرض نماز کے بعد تم وہاں بیٹھ کر تحمید اور تکبیر اور تحلیل یعنی تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تم پڑھا کرو، اور یہ پڑھنے کے بعد جو اگر تم پڑھو گے، اب عمومی طور پر جس کو تو کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، تو وہ تو نماز کے فرض کے بعد ان کو اہتمام کرنا چاہیے، عمومی طور پر یہ آج ہم لوگوں نے عادت بنا لی ہے کہ ہم دوسرا سلام پھیرتے ہیں تو فوراً ہی مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کہ پتنی قید خانے سے ہم نکلے۔ ہاں اگر وقت ہے تو تسلی کے ساتھ اور بڑے یکسوئی کے ساتھ انسان نماز پڑھے، پھر جو ہے ذکر و اذکار کرے، تو جو کبھی یہ ذکر و اذکار کرے گا یعنی سبحان اللہ پڑھے گا 100 مرتبہ، یا زیادہ نہیں تو 33 مرتبہ, تو اس کو بھی یہ حج کا ثواب ملتا ہے. تو یہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی گھر سے مسجد کی طرف اس نیت سے جائے کہ من غدا الى المسجد لا يريده الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان كاجر حاج تام حج, کہ جو کوئی گھر سے اس نیت سے جاتا ہے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں وہاں کچھ سیکھوں گا یا سکھاؤں گا, دین کی بات کوئی سیکھوں گا یا سکھاؤں گا, مسلف حلقے لگتے ہیں مختلف نمازوں کے بعد, کبھی فجر کے بعد, کبھی ظہر کے بعد, کبھی عصر کے بعد, کبھی عشاء کے بعد, جس کسی نماز کے بعد, تو اس میں تھوڑی شرکت کرنے سے یہ انسان کو اجر و ثواب ملے گا. کہ اتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے کہ وہاں خاص نیت بھی ہونی چاہیے گھر سے جب آئے کہ بھائی نیت کر کے وہاں جو ہے سیکھنے سکھانے کی جو مجلس ہے وہاں میں بیٹھوں گا, کچھ سیکھوں گا, یا کوئی دوسرا ہے سکھانے کے لیے وہاں جا رہا ہے کیونکہ امام ہے یا عالم ہے, تو اس کو بھی یہ ثواب ملے گا. چاہے انسان سیکھنے کی نیت سے جائے یا سکھانے کی نیت سے, تو اس کو بھی حج اور عمر حج کا ثواب ملتا ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو کہ رمضان مبارک کے اندر عمرہ کرتا ہے اس کو بھی حج کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے. اور اس طرح جو کوئی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, اچھا معاملہ کرتا ہے, ان کو راضی کرتا ہے, ان کو راضی کرنے سے اللہ کو راضی کر لیتا ہے, تو اس کو بھی حج کا ثواب ملتا ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ اگلا والا جو وہ بات ہے یہ صرف عمرہ کی بات ہے کہ جو کوئی مسجد قباء میں وضو کر کے جاتا ہے اور وہاں جا کر جو نفل پڑھتا ہے تو اس کو ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے. تو بہرحال یہ کچھ اعمال میں نے آپ کو بتائے, یہ انسان اگر کرے گا تو حج کا انسان کو ثواب ملتا ہے. اور ظاہر ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو انسان روزانہ کر سکتا ہے, مثال کے طور پر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اور پھر وہاں بیٹھے رہنا اشراق کی نماز پڑھنا, تو یہ بہت آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے. یا فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف وضو کر کے گھر سے جانا, اور یا جو ہے سیکھنے سکھانے کی نیت سے گھر کے سے مسجد کی طرف جانا, تو اس کو بھی حج کا ثواب ملتا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جن پر حج فرض ہے تو ان کو عملی طور پر حج فرض کرنے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, اور جن پر حج فرض نہیں ہے اور یا جو ہے نہیں جا سکتے کسی وجہ سے, یہ اعمال ضرور کرے, اور اس سے کرنے سے انسان انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر بھی اور جب بھی انسان کو موقع ملے تو اس کو حج کا ثواب ملتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.